السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 55 سورۃ آل عمران. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، جب کہا اے عیسیٰ میں تجھے واپس لینے والا ہوں یا میں تجھے واپس لے لوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا کا پورا لے لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے تجھ کو جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ، میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. یا اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو آخر کار میرے ہی پاس آنا ہے. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. یہاں پر دراصل یہ پوری تقریر جو پچھلے رکوع سے آ رہی ہے، یہاں خاص بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک کی تردید فرما رہے ہیں اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے دین میں ایک نئی چیز پیدا کر لی تھی، شرک کی آمیزش کر لی تھی اور عقیدہ تثلیث کو انہوں نے اپنا لیا تھا. عقیدہ تثلیث اس کو کہتے ہیں جس میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین، یہ تین لوگوں کو وہ نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، اور اسی کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، یعنی یہ تین خداؤں میں کا ایک خدا. تو یہاں پر تمام جو بات پہلے سے آ رہی ہوتی ہوئی، دراصل یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ٹھیک ہے وہ ایک معجزے سے پیدا ہوئے تھے اور عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. یہ عیسائیوں نے بعد میں چیز پیدا کر لی. چونکہ بنی اسرائیل، یہود، یہ انتہائی بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے اور ان کی اصلاح کی تمام کوششیں تقریباً اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک رکاسہ کے کہنے پر قتل کروا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑے رہے، اور اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس بار بار جا کر یہ کوشش کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوا دے، حالانکہ وہ بادشاہ بار بار اس چیز کا انکار کرتا رہا، لیکن انہوں نے الزام لگا کر عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازش کی تاکہ ان کو پھانسی لگوا دی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. متوفی کا واو فے یا، اس کا روٹ ورڈ ہے وفیون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا. وفا آپ نے سنا ہوگا نا، اردو میں لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے. وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے وفاداری نبھانا، ہم کہتے ہیں اردو میں کہ اس کو اس کا پورا حق دینا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو متوفی کا میں تجھے پورا پورا اٹھا لینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا. اور یہاں پر بہت سارے لوگ آ کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، بعض مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ موت دے دی، لیکن یہاں پر ہمیں قرآن اس عقیدے کی تردید کرتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اوپر اٹھا لیا، یعنی ان کی طبعی موت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک نہیں بلکہ کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اس کا اتباع کریں گے، پھر اپنی زندگی گزاریں گے، یعنی جیسے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے، پھر اپنی طبعی موت مریں گے. اور سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا، یعنی ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کو سولی دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس اوپر اٹھا لیا. تو یہ عقیدہ ہم سب کو ماننا چاہیے، یعنی اسی عقیدے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضرور ہوگا. کئی احادیث اس کی تائید کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، صحیح احادیث کا میں ذکر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، صحیح احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے. ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل. اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. آپ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے. آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے رہیں گے. اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی. آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، یعنی کس کے دور میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور اس کے بعد آپ اپنی طبعی موت مریں گے. اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے. یہی وہ صورت حال ہے جس کا بعد والی آیت میں ذکر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول عیسیٰ کے متعلق حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا. تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا تھا. یہاں پر موت کے معنی وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں نیند سے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی. تو موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو نارمل طبعی موت ہے وہ موت ہم مر جاتے ہیں، بلکہ کچھ حصہ روح کا ہمارے اندر باقی رہتا ہے. وہ ایک طرح کی نیند ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہماری جسم سے روح سے لے لیتے ہیں. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا کے لیے کہ انی متوفی کا، کہ میں تجھے اپنی طرف پورا پورا لے لوں گا. ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا یا کیوں قرار دیا یا بیٹا کیوں بنا لیا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی جو ولادت تھی وہ ایک معجزانہ طور پر تھی، یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر تھی، کہ جیسے ایک میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کی ولادت اس سے ہٹ کر تھی. دوسری چیز، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے کہ نابینا، کوڑھی، ان سب کو شفا یاب کر دینا. تیسرا، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اوپر بلا لیا. ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا دراصل یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، یہ ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے. دوسرا، قرآن خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو معجزات وہ لے کر آئے تھے کہ وہ نابینا کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو ہر جگہ بے اذن کی بات آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے یہ سب، ان کا خود کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا اس میں. بلکہ اللہ کے حکم سے وہ مادرزد اندھے کو اور کوڑھی کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ تیسری بات جو یہاں عقیدے کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سولی دی گئی یا ان کی موت واقع ہوئی یا ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں اور قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ انہیں موت ہوئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس پورا پورا لے لیا، اور کیسے پورا لیا؟ صرف ان کی روح نہیں گئی جیسے عام لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر وہ عام لوگوں کی طرح موت ان کی واقع ہوتی تو پھر یہاں پر یہ چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انی متوفی کا و رافیوں کا۔ رافیوں کا لفظ جو آیا ہے وہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اپنے پاس بلایا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس بلایا ہے، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر اپنی طبعی موت ان کی واقع ہوگی۔ اسی طرح سے وہ متحروں کا من الذین کفروا، اور میں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ لوگ ان کے خلاف چالیں چل رہے تھے، ان پر الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو پاک کیا۔ قرآن میں یہ بات کئی جگہ ارشاد فرمائی گئی کہ عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم سے مراد یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے ہی معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، اور یہ چیز دراصل متشابہات میں سے ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہو جا اور بس وہ ہو گیا۔ تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نعوذ باللہ جیسے عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس نے دنیا کو پیدا کیا، یہ کائنات بنائی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، تو وہ بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل کام تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور بس وہ ہو گیا۔ پھر ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ کون؟ یہاں اس سے مراد یہود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کے خلاف چالیں چلیں، سازش کی، آپ کو سولی پر چڑھانا چاہا، ایون اپنے طور پر تو انہوں نے آپ کو سولی پر چڑھا بھی دیا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، لیکن دو دن کے بعد وہ زندہ ہوئے، اور پھر دو دن کے بعد یا تیسرے دن وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف فرما دیا۔ اور یہ بات روایت سے کچھ معلوم ہوتی ہے، چونکہ یہ اسرائیلی روایت ہے تو اس پر ہم بالکل یقین بھی نہیں کر سکتے، لیکن صرف معلومات کے لیے اگر ہم سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ انہی کے حواریوں میں سے کوئی ایک شخص تھا جس نے آپ کی خبر جا کر دے دی تھی بادشاہ کے پاس کہ آپ فلاں فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر جب وہاں پر چھاپا پڑا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی کر دی، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اس شخص کو لے کر چلے گئے اور اسی کو پھانسی دی گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے انہیں اس کی جو اس نے بے ایمانی کی تھی اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی تھی، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بدلہ لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ پھر دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ وَجَعَلُ لِلَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنا دوں گا یا میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے بلند، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگوں کو بلند کروں گا، کن لوگوں پر؟ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کس نے کیا تھا؟ یہود نے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا کس نے؟ حواریوں نے۔ تو یہ جو 12 حواری جن کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے بعد بھی کئی عرصے تک یہ سارے لوگ مسلمان تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے جو جملہ پڑھا تھا اس میں حواریوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا اور ہمارا نام گواہی لینے والوں میں لکھ دے، گواہی دینے والوں میں لکھ دے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو انہوں نے کیا گواہی دی تھی؟ انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہیں، اور ایک رب کو ماننا چاہیے، اور وہ لوگ مسلمان تھے۔ جیسے کہ آج ہم امت مسلمہ ہے، اس لیے ہم کو امت وسط بھی کہا گیا ہے، پھر کنتم شہداء علی الناس بھی کہا گیا ہے۔ تو شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والے، اور گواہی کس بات کی؟ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اپنے عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف دعوت دینا، بلانا۔ کیونکہ یہی 12 حواریوں نے جب تبلیغ کا کام کیا تو کہا جاتا ہے کہ پورا علاقہ وہاں کا، آس پاس کا، وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان 12 لوگوں کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق کہ جو آپ کو مانے گا میں ان کو بلند کروں گا۔ اسی واقعے کے کچھ عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اور لاکھوں لوگوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، ایون بیت المقدس کو بھی اس نے مسمار کر دیا، تورات کو گم کر دیا، اور یہ لوگ پھر تتر بتر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکے، یہود۔ اور اگر کہیں انہیں کوئی، یہ اٹھے بھی یا کہیں کوئی پناہ گاہ ملی بھی تو کسی دوسروں کے ذریعے سے، لیکن یہ لوگ خود بذات خود نہیں اٹھ سکے۔ اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی، تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ دو لوگوں کی طرف ہے، ایک تو نصارہ بھی ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان بھی نصارہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اسی طرح مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو اب جو ہے دنیا میں یہ دو ہی گروہ ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی تک جو، اب بھی جو ٹسل چلتا ہے وہ اب مسلمانوں اور عیسائیوں میں ہے، کیونکہ ان کی وہ جو تعلیم تھی وہ ختم ہو گئی، اس تعلیم کی جگہ ان کے اندر اب خود شرک آ گیا۔ اس بنا پر آج مسلمان اور نصارہ زیادہ تعداد میں ہیں پوری دنیا میں، اگر آپ دیکھیں تو پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ایز اٹ از، حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی اور قیامت تک فوقیت دے گا، اور پھر قیامت کے دن وہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ اختلاف جو کر رہے تھے۔ اب جو ہے یہ اختلاف، بہت سارے مسلمان بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر اٹھایا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے کا جو ہوں گا تو وہ یہ ہوگا کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ جیسے ان کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا بھی معجزانہ طور پر۔ اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں معجزات سے پر نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خاص ان پر مہربان تھا۔ جیسے آپ خود دیکھیں کہ پیدا ہوئے معجزانہ طور پر، پھر اسی طرح سے جب ان کی نانی نے نظر مانی تھی کہ جو بھی ہوگا میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، تو وہ بیٹا کی بجائے بیٹی ہوئی، اور پھر اس بیٹی کو انہوں نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا، پھر وہ بیٹی سے جو پیدا ہوا وہ معجزانہ طور پر ہوا، پھر انہوں نے بات کی، پنگھوڑے میں بات کی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، پھر وہ شفا یاب کرتے تھے کوڑھی اور اندھے کو، یہ بھی معجزہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا اپنے پاس، یہ بھی ایک معجزہ ہے، دنیا میں آئیں گے دوبارہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حالانکہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ جو طبعی موت مر جاتا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہو اور پھر وہ دوبارہ آیا ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس میں بھی بالکل سب سے مختلف ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اوپر اٹھایا تو اس کے لیے دونوں لفظ اس کے لیے دلیل ہمارے پاس یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ رافعک الیہ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور توفع، پورا پورا لے لینا۔ پھر سورہ نساء میں آتا ہے وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو بلند کیا، الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اس کی طرف یعنی اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کو نہیں مار سکے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر یہ اور مزید بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان کا جو اٹھایا جانا تھا دراصل وہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا جانا تھا۔ اس بات کو آپ خاص طور سے یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا، اور یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر رکھے گا۔ کن کو؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ تو آج دنیا میں بظاہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی اوپر ہی ہیں یہود کے مقابلے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں انہیں عذاب دوں گا۔ کیسا عذاب؟ عذابًا شدیدًا، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور یہ بات ہم دنیا میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ٹیٹس اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودیوں کو ان کا سب کچھ ختم کروایا۔ اور اس کے بعد جرمن میں یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے بھی، جرمنی میں، تو وہاں پر بھی ہٹلر نے ان کا قتل عام کیا اور ان کو وہاں سے نکلوایا۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اوپر رکھے گا۔ کن لوگوں سے؟ جس نے ان کا انکار کیا تھا، اور انکار یہود نے کیا تھا۔ اسی طرح سے ان کے یہاں پر جو توحید کی بجائے شرک پیدا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو مانا انہوں نے، اس کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں کہ انہیں کا ایک بشپ یا پادری جو ان کے مذہبی امور کا پیشوا مانا جاتا تھا، اس نے دراصل، جو کہ صرف کہا جاتا ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ یہودی تعلیم کو عام کرنا چاہتا تھا، اور اسی نے بعد میں صرف نام کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، حواریوں میں شامل ہوا، اور پھر اس نے ہی یہ عقیدہ تثلیث کو عام کیا، جس کی وجہ سے ان میں رہبانیت یا پھر شرک پیدا ہوا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ظالم کو۔ یہاں ظالم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم سے مراد جو ہم ظلم عام لیتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا چیز بتائی گئی؟ کہ اجر کن کو پورا پورا ملے گا؟ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں، تو ان کو اجر ان کا پورا کا پورا دے دیا جائے گا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، ذکر یاد دہانی نصیحت، اور حکیم، حکیم کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ حکیم کے معنی، یعنی اس کتاب کو یہاں پر ذکر الحکیم کہا گیا ہے۔ حکیم کے معنی یہ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والی، یعنی یہ فیصل ہے، یہ کتاب، یعنی اس کے جو سارے فیصلے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں۔ دوسرے اس کے معنی ہے کہ حکمت سے پر ہیں، یعنی اس کی ہر آیات اس میں حکمت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں جو محکم آیات ہیں، یعنی حکم والی آیتیں، اس کو مانا جائے، یعنی اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ تو تینوں معنوں میں یہ استعمال ہوا کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ محکم ہے، اٹل ہے، اور حکمت سے پر ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کسی ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَاب، اللہ نے اسے پیدا کیا مٹی سے، ثم قال له كن فيكون، پھر کہا یا فرمایا ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہاں پر تراب کا جو لفظ آیا ہے، تراب دراصل کہتے ہیں مٹی کو، اور آپ کو مختلف جگہ مختلف الفاظ ملیں گے، کہیں پر سوکھی مٹی کا ذکر آتا ہے، کہیں پر گیلی مٹی کا ذکر آتا ہے، کہیں پر گارے کا ذکر آتا ہے۔ تو ایکچولی یہ سٹیجز تھے جس سے بنایا گیا۔ تو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی الگ چیز سمجھتے ہو کہ وہ کوئی اور طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس بنا پر تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو پھر اس سے زیادہ بہترین مثال تو آدم علیہ السلام کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کلمہ کن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ اس سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کلمہ کن سے تو وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن تم کچھ اور بات سمجھتے ہو، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا مٹی سے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی تھی، یا پھر ان سے کہا تھا کہ کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو گئے تھے، سبحان اللہ۔ تو پھر تم آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں بیٹا بناتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا، یا آدم علیہ السلام کی تم کیوں نہیں پرستش کرتے؟ تو جب تم آدم علیہ السلام کو انسان مانتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو؟ کیا آج ہم مسلمانوں نے نہیں بنا لیا اپنے پیغمبر کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیا؟ ہم مسلمان ہر کام وہ کرتے جا رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے آئے ہیں، جبکہ یہاں پر یہود و نصارہ پر لعنت اور ملامت کی گئی، ان کو ان کے تمام جرم یاد دلائے گئے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے اندر خرابیاں پیدا کر لیں، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کی۔ تو امت مسلمہ کو ان سب خرابیوں سے بچنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ نہیں رکھتے، جبکہ وہ تو معجزانہ طریقے سے ہوئے تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ پا سکتے ہیں؟ کہا نہیں جاتا ہمارے یہاں پر کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نور من نور ہیں، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے؟ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد کا میم ہٹایا تو حمد نظر آیا۔ تو نعوذ باللہ یہاں پر لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا وہ شعر ہے، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے صحیح سے، کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر ٹھہرا دینا۔ تو پھر جو عیسائیوں نے کیا، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی اپنے رسول کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا کے برابر قرار دیا، اور مسلمان بھی اپنے رسول کو نعوذ باللہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ سب شرک ہے، یہ توحید پر ضرب پڑتی ہے اس سے۔ یہ شرک پھر عبادت ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن شرک پھر ذات ہے، یہ کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم قرار دیتا ہے۔ ایک اور چیز جو شرک کی ابتدا جو ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں، یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ دیواروں پر جو توغرے لگائے جاتے ہیں، جو فریم لگائے جاتے ہیں، جس میں یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا اللہ لکھا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ میں ایک اور بھی ہوتا ہے اس کا پیر، جس میں لکھا ہوتا ہے یا محمد۔ یہ بالکل غلط ہے، یا محمد کہہ کر آپ نہیں پکار سکتے، کیونکہ صرف زندہ لوگوں کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر جب آپ اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر آپ جا رہے ہیں مدینہ، اور وہاں پر آپ اگر ان کو سلام کر رہے ہیں، تو اس وقت بھلے آپ یا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز کسی اور جگہ سے نہیں۔ اور جب آپ اللہ کے ساتھ محمد کا توغرہ یا فریم لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک میں آ جائے گا کہ آپ نے اللہ کے برابر درجہ دیا۔ اگر آپ کو لگانا ہی ہے، تو اوپر اللہ لکھ کر لگائیں اور نیچے محمد لکھیں، اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں، یا پھر رسول اللہ ضرور لکھیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شخصیت پرستی یا پھر اس طرح کا غلو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ اسی غلو کی نظر ہو گئے، اور وہ پھر ان کے اوپر مار پڑی، اور وہ شرک کے راستے میں، یعنی شرک کی گمراہی میں اور اس کے اندھیرے میں بھٹک گئے۔ اب چونکہ آگے جو ذکر آنے والا ہے آیتوں کا، جیسے آپ لوگوں کو سورہ آل عمران کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اس میں کچھ آیتیں اس وفد کے بارے میں ہے جو وفد نجران کے نام سے مشہور ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ کافی تعداد میں یہ لوگ آئے تھے، بہت بڑا یہ وفد تھا، اور اس میں ان کے مذہبی پیشوا، ان کے بہت سارے لوگ، بچے، عورتیں، یا پھر عورتیں تو کم تھیں لیکن ان کے بہت سارے لوگ اس وفد میں شامل ہوئے تھے. یہ 60 آدمیوں پر مشتمل وفد تھا جو مدینہ پہنچا. یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن یہ لوگ بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کا ایک مذہبی پیشوا ابو الحارث بن القمہ ایک عربی آدمی تھا. وہ سمجھتا بھی تھا بات کو، لیکن وہ دنیاوی مفادات کے لیے پادری بنا ہوا تھا. ذہین بھی تھا وہ آدمی اور معاملہ فہم بھی تھا. جب اللہ کے رسول کے پاس یہ وفد آیا تو اس کی بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پذیرائی کی ان لوگوں کی، ان کو بہت عزت دی، اور بات چیت جو ہوئی وہ بات چیت یہ تھی اللہ کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. آیت کے کانٹیکسٹ میں ہی ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں اس کو. الحق من ربک فلا تک من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو پھر نہ ہو تم شک کرنے والوں میں. یہاں پر دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں کر رہے تھے، بلکہ بات بتانا عام لوگوں کو تھی کہ یہ ساری باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے. یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے اور سچ ہے، تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا. تو اللہ کے رسول شک نہیں کر رہے تھے. اصل میں یہ بتانا مقصود ان لوگوں کو ہے جو اس شک میں پڑے ہوئے تھے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ وہی آیت ہے جس میں وہ وفد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو ایک بہت بڑا گروپ آیا تھا نصارہ کا. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہیں. یہ آیت آیت مباہلہ، اور مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، لیکن یہاں پر خاص طور سے مباہلہ کا مطلب ہے بد دعا کے معنی میں. یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. زاری کرنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. بے ہے لام اس کا روٹ ورڈ ہے. مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کریں. جب یہ وفد آیا وفد نجران، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی لا یموت ہے اور عیسیٰ پر موت طاری ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے کائنات کا کوئی علم چھپا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سوالات پوچھے لیکن وہ لاجواب ہو گئے اور وہ ایمان نہیں لائے. آپ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، تو وہ ایمان نہیں لائے، خاموش ہو گئے. پھر اس وقت ان کو دعوت دی گئی کہ ٹھیک ہے آؤ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. پہلے آپ نے ان کو دعوت دی، وہ راضی بھی ہو گئے، اور عیسائیوں کو کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، لیکن پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. اس وقت دراصل یہ لوگ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مباہلہ کیا تو پھر ہماری خیر نہ ہوگی اور نہ ہی ہماری اولاد کی. اس پر انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ جو جزیہ آپ مانگتے ہیں وہ ہم دے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین آدمی کو ہمارے ہمراہ کر دیجئے جو واقعی میں امین ہو. یہ سن کر آپ کے صحابہ انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا عبیدہ بن جرہ اٹھو. جب وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اس امت کا امین یہ شخص ہے. یہ بخاری کا حوالہ ہے، سبحان اللہ. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا کہ اس امت کے امین ہیں۔ کتنا بڑا لقب تھا نا، کتنا بڑا آنر تھا۔ ہم بھی کبھی سوچیں کہ کیا آج ہم کو یہ لقب مل سکتا ہے؟ امین کون ہوتا ہے؟ امانت دار کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی سچائی پر، جس پر سب کو بھروسہ ہو، اعتماد ہو، یقین ہو، دشمن بھی اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول کی بھی صفت تھی نہیں امین اور صادق، دشمن بھی بھروسہ کرتے تھے آپ پر اپنی امانت رکھنے کا۔ تو یہاں پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے امین الامت کہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کرے۔ ہم یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ صرف معلومات کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ قرآن اپنے عمل کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، جس پر اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام چلتے رہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے صحابیات تھیں، کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بدل دیا۔ وہ عرب کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ ہر طرف قتل و غارت گری، خون، لڑائی، جھگڑے، جاہلیت کی پکار، بہت زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔ لیکن جیسے ہی قرآن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو وہ لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو بدل لیا، ٹوٹلی۔ ان میں پھر یہ بات کی بحث نہیں چلتی تھی کہ ہاں ہم مانیں گے لیکن پہلے یہ کیا جائے، کوئی شرائط انہوں نے پیش نہیں کی، بلکہ ہر بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا۔ اور اسی بنا پر اس میں سے ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام نکلے کہ اگر آج ان کی ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے کیا؟ واقعی میں وہ انسان تھے؟ ہاں وہ انسان تھے، ان کی بھی ہماری جیسی خواہشات تھیں، وہ بھی اپنے اندر دل رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا تھا، اس لیے ان کو ایسے خوبصورت ٹائٹل ملے، امین الامت کا لقب ملا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا۔ اب یہاں پر انہوں نے مباہلے کے بجائے صلح اور جزیے کو ترجیح دی، لہٰذا ان کی حکومت ان کے پاس رہی۔ اگر وہ مباہلے کو قبول بھی کر لیتے تو اپنے اہل و عیال کو واپس لے کر نہ آتے، یا صلح کی پیشکش کے بغیر ہی واپس چلے جاتے، تو ان کا شمار پھر مفسدوں میں ہوتا، اور ان کا حشر بھی وہی ہوتا جو یہودیوں کا ہوا۔ کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو یہ گھر پہنچتے بھی نہ تھے کہ ادھر ان کی بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بات پر قسمیں کھاتے تھے، دعا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم تھا کہ جھوٹا کون ہے، کون تھا جھوٹا؟ وہ لوگ خود جھوٹے تھے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ اور درست بات تھی، لہٰذا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ تو یہ آیت آیت مباہلہ کہلاتی ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ پھر یہاں پر لعنت کا ذکر آیا ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور بلا وجہ کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے ہمارے یہاں پر کہ کوئی چھوٹی سی بات نہ ہوئی اور فوراً لعنت کر دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے جا رہے تھے، قافلہ تھا آپ کے ساتھ، ایک عورت نے اپنی اونٹنی یا اپنی چادر کے بارے میں لعنت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ اگر لعنت کے مستحق وہ چیز نہیں ہوتی ہے جس پر آپ نے لعنت کی ہے، تو وہ لعنت پلٹ کر آپ ہی کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ دن بھر میں سے خواتین کتنی دفعہ زبردستی اپنے بچوں کو، یا پھر اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، یا پھر بلا وجہ یہ جملہ کہتی رہتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو لعنت ہی کہہ کے پکارتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے یہ، ایسا نہ کہا کریں بالکل بھی اپنے بچوں کو، اور نہ ہی کسی پر بلا وجہ لعنت کیا کریں۔ کیونکہ اگر وہ سامنے والا لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت لوٹ کر آپ ہی کی طرف واپس آئے گی۔ تو اچھے جملے استعمال کریں، اچھی لینگویج اپنے گھر میں استعمال کریں اور اچھے کلمات کہیں، کیونکہ پتہ نہیں کون سی گھڑی کیسی ہوتی ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو ایسی بد دعائیں اپنے بچوں کو نہ دیا کریں، نہ ہی لعنتی جملے کہا کریں۔ اسی طرح سے ان ھذا لھو القصص الحق، یہ بالکل سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اور ہر آیت میں صفات کا خاص کنٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرما دیا کہ یہ بالکل سچے واقعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی بالا دست اور حکمت والا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ خالق، معبود، رازق، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر اس میں ذرا سا بھی پارٹ کسی کو آپ شریک کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی حصہ کسی کا ڈالتے ہیں، تو آپ نے دراصل شرک کر لیا۔ پھر آپ نے الہ کو الہ نہیں مانا۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وہ کوئی، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نیک لوگ ہوں، یا پھر چاہے آپ کا اپنا نفس ہو، اللہ کی مرضی سب پر مقدم ہونی چاہیے۔ بیچ میں پھر انسانوں کی اور اپنی مرضی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور جو کوئی اس بات سے منہ موڑتا ہے کہ اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پھر جانتا ہے۔ یہ ایک بہت وارننگ والا جملہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا پھر ایسے لوگوں کو، ان کا فیصلہ کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ایون اللہ کے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، جب ایک صحابی نے اس طرح سے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تم نے کیا کہا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ رسول بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو شرک سے ہمیں بچنا ہے، شرک کی تردید کرنا ہے، اور یہ شرک انسان کے اندر ایسے آ جاتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور آج ہماری آبادی کا یا امت مسلمہ کا تقریباً 75% جو ہمارے لوگ ہیں وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ تو آپ غور کریے کہ آپ کو اور مجھے کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے، کس لیول پر اور کس انداز سے۔ کیا ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہی خاندان کے، ہمارے ہی محلے کے، ہمارے ہی شہر کے کئی لوگ ہیں جو اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس شرک سے نکالنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں توحید کی طرف لانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف۔ اتنے آدمی میں سے جو لوگ ہیں جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، جو فقیروں، پیروں اور ولیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا ہے۔ تو یہ سب کام امت مسلمہ کو انجام دینا ہے۔ ہمیں اپنے لوگوں میں بھی کام کرنا ہے، اور ہمیں غیر لوگوں تک بھی دعوت کو پہنچانا ہے۔ دوہری ذمہ داری ہیں آج ہمارے اوپر، جو لوگ شعور رکھتے ہیں ان پر۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے۔ لمحے لمحے کا حساب ہمیں دینا ہوگا، تو لمحوں کو بھی ضائع نہ جانے دیں۔ ہر لمحے سے کوئی نیکی کشید کریے، ہر وقت سے فائدہ اٹھائیے، اور کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فلاح کی طرف لے آئے، آپ اس کا ذریعہ بنے، تاکہ اجر میں آپ بھی حصے دار رہیں، آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کچھ لوگ بھی ہدایت پا لیتے ہیں تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی لوگ ہدایت پا لیں یا گمراہی سے ہٹ کر وہ سیدھی راہ کی طرف آ جائیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اور یہ کام نبیوں کا کام تھا، یہ کام صحابہ کرام نے کیا، یہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے کرتے آئے ہیں۔ آپ بھی اپنا شمار ان میں کروائیے۔ اس کام میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں اور پھیلاتے جائیں کہ لوگوں کو شرک سے ہٹائیں، اور حکمت سے کام کریے، حکمت اور محبت کے ساتھ۔ سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے جو بات ہو سکتی ہے وہ سختی سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ سے دعا بھی کریں ساتھ میں، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ آج اس کلاس سے اٹھیں کہ یہ کام ہمیں آج اسی وقت اور ابھی انجام دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين